فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ 1447 ہجری کے ربیع الآخر شریف کی دوسری رات ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالہ زیاد درود و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 2، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ، آپ سوالات کیجیے، سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں، ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
امیر اہل سنت میں نام صلاح الدین عطاری ماں کراچی لیا رہی اسٹون کا کھنے گا میں تھی یا سوال یا گال والے پھول کھنی ہے بزرگ روش من نے اشے نیاز فاتیہ کھنے گا چھ چھ فائدہ ترسو اے دی منا ڈس کے اشے اندرا چھ چھ نیت کھنی چاہیے۔
امیر اہل سنت جو صلاح الدین بھائی نے بلوچی میں سوال کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بزرگوں کے دن منانے اور ان کی نیاز کرنے سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، ان میں ہمیں کیا اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے۔
بزرگوں کے دن منانے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس بزرگ کا دن مناتے ہیں نا اس کی سیرت بیان کی جاتی ہے، ان کے واقعات، ان کے تقوی، ان کی پرہیزگاری کے واقعات، ان کے خوف خدا کے معاملات، یہ سب بیان ہوتے ہیں، تو اس سے سیکھنے کو ملتا ہے، جذبہ ملتا ہے عمل کا، اور پھر یہ خود اس بزرگ سے محبت بڑھتی ہے جن کا دن ہم مناتے ہیں، تعارف ہوتا ہے کہ کون کیا۔ ورنہ آپ کو حیرت ہوگی، میں نے کراچی میں ایک ایسا بھی دیکھا ہے جو مطلب ماحول سے بالکل ہی یعنی کہ ان ٹچ، غوث پاک کا اس کو پتہ نہیں تھا، حیرت ہے نا، اس کو نہیں پتہ تھا، تو حالانکہ غوث پاک کتنے مشہور ہیں، ہم بچپن سے تعارف ہے کہ گھر میں غوث پاک کا ذکر خیر تھا، تذکرہ تھا، ہمارا مہینے ایک دور گزرا، ہمارا ہر مہینے ہمارے گھر میں گیارہویں شریف کی نیاز ہم کرتے تھے، ہماری امی جب حیات تھیں تو دعوت اسلامی تو بنی بھی نہیں تھی، اور اب بھی الحمدللہ ہر مہینے گیارہویں ماہانہ گیارہویں کی ترکیب ہے، ترغیب بھی ہے، اور کئی عیسائی بھائی گھروں میں الحمدللہ کرتے بھی ہوں گے، تو اس سے کیا ان کا ذکر خیر، ان کی محبت بڑھتی ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، اللہ والوں کی باتیں، حلیۃ الاولیاء، یہ بہت پرانی کتاب ہے، صدیوں پرانی کتاب ہے، اس میں یہ سفیان بن عیینہ کا قول، اندہ ذکر صالحین تنزل الرحمہ، یعنی جہاں صالحین کا، اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی باتیں ہوتی ہیں، تو وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو یوں فائدے ہی فائدے ہیں، نو سائڈ ایفیکٹ۔ سائڈ ایفیکٹ کیا ہے اس کا؟ فلم ایکٹروں کی باتیں کریں گے تو ڈرامے کے ڈراموں کی باتیں کریں گے، فلموں کی اسٹوریاں کریں گے، تو لوگ کرتے ہیں، ان لوگ کیا ملتا ہے؟ ہمیں بہت کچھ ملتا ہے الحمدللہ، کہ ہم غوث پاک کا تذکرہ کرتے ہیں، بزرگان دین کا ذکر خیر کرتے ہیں، یا دوسرا ہے کہ ان کا عیسیٰ علیہ ثواب، عیسیٰ علیہ ثواب بھی ثواب کا کام ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس میں کھانا کھلاتے ہیں، تو مسلمان کو کھانا کھلانا یہ بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے، کسی کو کھانا کھلانا جو ہے نا یہ مغفرت واجب کرنے والوں میں سے ایک کام ہے، کھانا مسلمان کو کھلانے سے مغفرت واجب ہوتی ہے، مغفرت واجب کرنے والے کاموں میں سے کام ہے یہ، اور کئی فضائل اس کے کھانا کھلانے کے، کبھی یہ کہ بھوکے کو کھانا کھلانے کے فضائل کی روایتیں بھی ہیں، مطلقاً کھانا کھلانے کی بھی روایتیں ہیں کہ کسی مسلمان کو کھانا کھلا دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میں لودھا شہر چو آیا، میرا نام جہازیب ہے۔ پیارے میں سنت اے فرما دو، کہیں چیز کو کہیں نا کو یا کہیں جگہ کو آپ کتنے لکی سمجھنا کیوں ہے؟
پیارے میرے سنت، جہازیب بھائی نے جو سوال کیا سرائکی میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی چیز یا کسی جگہ یا نمبر وغیرہ کو اپنے لیے لکی سمجھنا کیسا؟
لکی ایک وہ جس کو کہتے ہیں اچھا شگون لینا، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں 11 نمبر پسند کیا جاتا ہے، 12 نمبر پسند کیا جاتا ہے، 11ویں شریف کا 11، 12ویں شریف کا 12، تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ اب جگہ کو لکی سمجھ میں نہیں ہے کہ اچھی، یعنی وہ جگہ اچھی ہوتی ہے کہ جہاں کوئی اچھا کام ہوتا ہو، اچھا شخص موجود ہو۔ جیسے مزار شریف، تو اچھا شخص وہاں، اچھی ہستی موجود ہوتی ہے، تو یہ اچھی جگہ ہے۔ اور جہاں دعا قبول ہوئی وہ بھی اچھی جگہ ہے کہ وہاں دعا قبول ہوگی، کہ وہ قبولیت کی جگہ ہے۔ جہاں ایک بار بھی دعا قبول ہوئی تو اب یہ قبولیت کی جگہ ہے۔ اچھا، اور جہاں گناہ ہوا تھا اس جگہ پر، وہ جگہ اچھی نہیں ہے، اس جگہ پر سے مطلب ہے کہ بندہ جلدی نکل جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
امیر علیہ سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ الحمدللہ میں اس وقت حضور بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ علیہ، پاک پتن شریف والے، ان کے والد محترم شیخ جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضر ہوں۔ یہ ملتان شریف کے اطراف میں ایک گاؤں ہے، وہاں پر ان کا مزار شریف ہے۔ عرض ہے کہ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری کا طریقہ ارشاد فرما دیجئے، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ اولیاء کرام کا فیضان حاصل کرنے کا کیا کیا طریقہ ہے؟
بزرگوں کی ظاہری زندگی میں بھی قدموں کی طرف سے، یعنی چہرے کے سامنے سے حاضر ہونا چاہیے، پیچھے سے آنے کی صورت میں انہیں مڑ کر دیکھنے کی زحمت ہوتی ہے۔ لہذا بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے مزارات پر بھی پائنتی یعنی قدموں کی طرف سے حاضر ہو کر پھر قبلے کو پیٹھ اور صاحب مزار کے چہرے کی طرف رخ کر کے کم از کم 4 ہاتھ تقریباً 2 گز دور کھڑا ہو اور اس طرح سلام عرض کرے، السلام علیکم یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب 1 بار سورہ فاتحہ اور 11 بار سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ شریف، اول آخر 1 یا 3 بار درود شریف پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر صاحب مزار کا نام لے کر بھی عیسیٰ علیہ السلام کریں اور دعا مانگیں۔ احسن الوعاء لآداب الدعاء، یہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کی کتاب ہے، اور اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ بھی لکھا ہے، جو فضائل دعا کے نام سے یہ کتاب مکتبۃ المدینہ نے بھی چھاپی ہے، بہت پیاری کتاب ہے۔ تو احسن الوعاء میں ہے، ولی کے مزار کے پاس دعا قبول ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا نام محمد عظیم قادری عطاری ہے۔ میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ اسلام میں صفائی ستھرائی کی بہت اہمیت ہے، کیا سامان کو بھی ترتیب کے ساتھ رکھنے کی بھی کوئی ترغیب ہے؟ تو ہمیں اصلاح فرما دیجئے اس کے بارے میں۔
سورہ غاشیہ آیت نمبر 15 اور 16 میں ارشاد ہے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ۔ آسان ترجمہ قرآن، کنز العرفان۔ اور رکھے ہوئے گلاس ہوں گے، صف در صف گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے، اور عمدہ قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ تفسیر سیرات الجنان میں، وَأَكْوَابُ مَوْضُوعَ، اور رکھے ہوئے گلاس ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ چشموں کے کناروں پر ترتیب سے گلاس رکھے ہوئے ہوں گے۔ چشمہ، ایک تو ہم اس کو عینک کو بولتے ہیں، پانی کے چشمے، پانی کے چشموں کے کناروں پر ترتیب سے گلاس رکھے ہوئے ہوں گے جن کی ترتیب کا حسن اور صفائی دیکھنے سے بھی لذت حاصل ہوگی۔ یہ جنت کا تذکرہ ہے۔ جیسے اگر کسی کے خوبصورت کچن میں جائیں جہاں ہر چیز نہایت ترتیب اور نفاست سے رکھی ہو تو اس منظر سے ہی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ جنتی جب ان گلاسوں سے دودھ، شہد، شراب وغیرہ پینا چاہیں گے تو وہ انہیں خود ہی بھرے ہوئے ملیں گے۔ کوزے تو چشموں کے کنارے چنے ہوئے ہوں گے، جبکہ ان کے گھروں کا منظر بھی، ان جنتیوں کے گھروں کا منظر بھی قابل دید ہوگا، دیکھنے سے تعلق رکھتا ہوگا کہ وہاں قالین، کارپیٹ بچھے ہوں گے جو بہت آرام دہ اور نہایت ہی خوشنما ہوں گے، اور صف در صف گاؤں تکیے، یعنی لائن سر گاؤں تکیے لگے ہوں گے۔ یہاں جدا گانا عرض ہے کہ گھر کی اشیاء، گھر کی چیزوں کا نفاست و صفائی اور ترتیب سے ہونا ایک عمدہ خوبی ہے، لہذا گھروں میں جو چیزیں، جو اشیاء موجود ہوں انہیں ترتیب و ڈھنگ سے رکھنا چاہیے۔ تو یہ جنت کا منظر یہ کہ وہاں یہ چیزیں ترتیب سے ہوں گی، بڑی نفاست، خوبصورتی، حسن، اور دیکھنے والے کے من کو بھائے اور دل کو اچھا لگے، اور اگر بے ترتیب ہو تو پھر ظاہر ہے وہ دل کو اچھا نہیں لگتا۔ یہ تو جنت میں تو ہر چیز ترتیب سے ہوگی، تو اسی کا مطلب یعنی کہ فیض ملے، اور اللہ کرے گھر میں بھی ہماری ترکیب ایسی ہو کہ ہر چیز سلیقے سے چنی بھی ہو، کوئی چیز ادھر نہیں، ادھر ہمارے یہاں یہ ہوگا کوئی ادھر چیز پڑی ہے، کوئی ادھر لڑکی ہوئی ہے، تو یہ کہ بے ترتیب تو جو آنے والا ہوگا اس کے من کو یہ بھائے گی نہیں۔ لیکن یہ کہ ہماری یہاں ترتیب نہیں ہوتی لیکن کوئی آنے والا ہوتا ہے تو پھر تھوڑا ترتیب بنانے کی کوشش کی جاتی ہے نا، ڈرائنگ روم صاف ستھرا ہوتا ہے، اندر بھلے لباچے پڑے ہوں، گابھے پڑے ہوں، جو بھی ہو، لیکن لوگوں کو تو یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ سلیقے سے چیزیں ہوتی ہیں تو لوگوں کو اچھا لگتا ہے، صفائی ہوتی ہے لوگوں کو اچھا لگتا ہے، تو اچھا لگانے کے لیے آنے والوں کے لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ تو اپنے اندر کے گھر جو ہوتے ہیں ان میں کوڑا کباڑا سب اللہ توفیق دے، صفائی اللہ کو پسند ہے۔
اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے حضور کے کچھ اس طرح کے سسٹم ابھی بھی انٹروڈیوس کروائے جاتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ کچھ چیزیں جیسے کہ ہمارے گھروں میں الماری میں چیزوں میں یا اس طرح کے اسٹورس وغیرہ میں ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں جن کا استعمال روز ہوتا ہے، بعض چیزوں کا استعمال مہینے میں، دو مہینے میں ایک بار ہوتا ہے، اور بعض چیزوں کا استعمال سال میں ایک آدھ دفعہ موقع ملتا ہے تو اس میں ہوتا ہے، یا کبھی کبھی کوئی دعوتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ ترتیب گھر والوں کو سب کو پتہ ہو نا تو اس کے حساب سے اگر وہ سامان رکھیں گے کہ بھائی روز روز کی چیزیں ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ آگے ہو جائیں گی، اس کے علاوہ چیزیں کہیں اور ہو جائیں گی، اس چیزیں کہیں اور ہو جائیں گی، وہ سب لکھا ہوا ہو، تو اس لکھے ہوئے ہونے سے بھی بعضوں کا ترتیب آپ کے ذہن میں رہتی ہے اور آپ کا جو اندر کا باہر کا جو بھی نظام ہوتا ہے یہ سم ٹائم صاف ستھرا اور ڈسپلن کے ساتھ رہتا ہے۔
عموماً گھروں میں دیکھا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں یار ڈرائنگ روم میں ہم کو بٹھائیں گے تو وہاں تو ہر چیز سلیقے کی ہوتی ہے عام طور پر، لیکن اندر میں اندازہ ہے کہ کیا ہوتا ہوگا۔
یہ میرا خیال ہے شاید ڈپینڈ کرتا ہے کہ گھر والوں کی طبیعت کیسی ہے۔
جی جی،
کیونکہ بعض اوقات گھر کچھ ایسے گھر والوں کے بارے میں معلومات مل جاتی ہے کہ جن کے یہاں چاہے ڈرائنگ روم ہو، بیڈ روم ہو، باتھ روم ہو یا کچن ہو یا کامن ہو، ہر جگہ پہ صاف صفائی ستھرائی اور چیزیں جو ہے نا وہ مینٹین رہتی ہیں، کبھی بھی کوئی آپ ہوں اچانک بھی کہیں ہونا ہو تو، ورنہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے ذرا رکیے گا پھر دس منٹ کے بعد آپ کو بلایا جاتا ہے کمرے میں یا باتھ روم میں، تو وہ کمرہ یا باتھ روم جو ہے نا وہ دس منٹ تک اس کو ایسا کیا جاتا ہے کہ آنے والا آنے کی پوزیشن میں رہے، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اب چلے جائیے۔ ایک ملک میں گیا یورپ کے، اور وقتی طور پر کچھ دیر کے لیے میرا اسٹے تھا، اور ان کے گھر میں جب میں رکا تو میں نے کہا آپ کی فیملی، بولا فیملی نہیں ہے، آپ اکیلے ہو؟ ہاں میں اکیلا ہوں۔ حضور کچن، باتھ روم، کمرہ، ہر چیز، آپ کہیں کہ یہ بغیر فیملی کے نہیں ہو سکتا، مگر وہ آپ اسلامی بھائی تھے، وہ اکیلے خود سب کچھ کرتے تھے، یعنی اچھا کھاتے کھاتے بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ کس طرح سامان اٹھاتے تھے اور کہاں رکھنے کی چیز کو رکھتے تھے اور کس طرح دھو کر رکھتے تھے، تو اندازہ ہوا تھا کہ یہ پھر تھوڑے معلومات دی تو پتہ چلا یہ ان کی عادت میں ہے کہ ان چیزوں کو یہ جیسے کسی کی ہم ٹیبل پہ جائیں نا تو وہاں بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ قلم قلم کی جگہ پر ہوگی تو فائل فائل کی جگہ پر ہوگی تو یہ طبیعت پر ضرور ڈپینڈ کرتا ہے کیا فرماتے ہیں آپ
بجا فرمایا طبیعت پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس سے جن کے گھروں میں بچے ہوتے ہیں نا ان کی بڑی آزمائش ہوتی ہے بچے ادھر گھسیٹ کر دو ادھر ڈال کر دو اب بچوں کی تربیت بھی ایک کام ہے
تو
یہ تربیت ہو کہ جہاں سے جو اٹھائے لیکن یار نہیں کرتے یار مجھے تجربہ ہے بچے 100 مرتبہ بولو لیکن وہ ترکیب آؤٹ کرتے رہتے ہیں بچے تاہم مطلب یہ کہ صفائی ستھرائی ہونی ہی چاہیے اور کوشش کرنے سے کیا نہیں ہوتا آدمی ذہن بنا لینا کہ بس میں نے یہ کرنا ہے
تو نفاست کیا بات کر رہے ہیں تو ذرا اس طرف آپ دیکھیں ملاحظہ فرمائیں گے نا تو بعض اوقات کسی کی جیسے کہ ناک نزلے کے طور پر تو وہ یوں کرتے ہیں نا حضور یہ جیسے کہ یہ ناک کو صاف کرنے کے لیے ان کے لیے یہ بہترین ان کا رومال ہوتا ہے نا یہ تو پسینہ پہنچنے کے لیے یہ بہترین ان کا ایک تو یہ جو پسینہ ناک وغیرہ یا تو رومال نہیں رکھتے ایک تعداد اپنے پاس تولیہ والا رومال یا عام سا رومال اس طرح کا رومال نہیں لگتے
جیب رکھیں گے تو تولیہ رکھیں گے نا ہر جیب میں
اب سائڈ میں تو ہے
جیب
سائڈ ہے تو سائڈ میں تو جیب پیسے بھی رکھنے نا پیسے رکھنے موبائل رکھنے
اور سینے پہ جیب ہوتا ہے
بہت ساری چیزیں رکھنی ہوتی ہیں تو یہ رکھتے تو ہیں لیکن دیکھا گیا ہے کہ ایک تعداد ہوتی ہے بعض اوقات عادت دیکھیے کہ رومال ہے جیب میں مگر یہ ناک پہنچنے کے لیے یہ اپنی آستین کا استعمال کرتے ہیں اور بڑی اس وقت پر کراہیت ہو رہی ہوتی ہے
جی جی اور نماز میں کبھی ایک آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ نماز میں اگر چھینک آ گئی ایک دو تین اور ناک میں پانی آ گیا اب رومال نکال کر تو صاف کرنے سے رہا پھر یہ مجبوراً یہ کرنا ہوتا ہے
یہ رکھنا چاہیے رومال وغیرہ ورنہ پھر امامے کا جو شملہ ہوتا ہے اس سے بعض اوقات آپ پانی پسینہ پہنچتے ہیں
میں اس کو رومال کا نام دے دیتا ہوں
دے دیں بابا آپ ٹھیک ہے کوئی لے لے گا بابا وہ پیسے کوئی لگا دے گا کہ بھائی کتنے میں
سستا رومال ایک سے قیمتی رومال آتے ہیں اب یہ پتہ نہیں دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں یا اپنے دل کو منانے لگتے پھر بولتے ہیں مہنگا رت بہت ہے مہنگائی بہت ہے دو دو تین تین سو پانچ پانچ سو کا رومال رکھتے ہوں گے جیب میں
ابھی آپ غور کریں کہ اس وقت ماشاء اللہ دکھانے کے نام پر اسلام بھائی نے کتنوں نے رومال نکالا ہوگا حالانکہ اس ٹائم اگر سب کے جیب میں رومال ہوتا تو نکال چکے ہوتے
مطلب
کتنے ابھی ہمارے سامنے تو یہ رکھنے کا رجحان جو ہے نا
کسی ماشاء اللہ جو سید صاحب نے دو رکھے رومال
وہ سید ہے نا ان کو دو ملے ہوں گے نہیں ان کے ساتھ ہوتا ہوگا کہ ہم کو دو رکھنے چاہیے سید ہیں تو ہمارے کو دو
ہوا میرے لیے سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بغداد رضا نام رکھنا کیسا کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نام وہ والا رکھیں جس کا کوئی معنی ہو اور بغداد رضا کا تو کوئی معنی نہیں سوال ایسے آپ رہنمائی ارشاد فرما دیجیے
ثبوت آپ کے ذمے کہ کوئی معنی نہیں ہے اس کے معنی معلوم نہ ہونا الگ بات ہے اور معنی نہ ہونا الگ بات ہے تو بھلے معنی معلوم نہیں ہے لیکن اتنا معلوم ہے کہ جس مرشد کریم کی ہم 11ویں شریف بناتے نا ہمارے گوسوا کی ان کا مزار وہاں پر ہے بغداد میں تو یوں یہ شہر مبارک جو یہ مبارک ہو گیا گوسوا کی نسبت سے تو یہ نسبت سے بغداد پھر رضا کی نسبت رضا کے بھی معنی نہیں ہے اعلیٰ حضرت رضا احمد رضا یہ سب مطلب غلط کرتے تھے رضا رکھ کے تو ایسے نہ نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی معنی نہیں ہے ہمیں معلوم نہیں ہے یہ اعتراف کر لینا چاہیے تو بغداد رضا نام رکھ سکتے ہیں تو یا تو خالی کوئی ٹیسٹ لینے کے لیے سوال کیا ہو حاجی عمران کے بیٹے کا نام بغداد رضا ہے
تو وہ بھی ایسا ہوا تھا کہ 11ویں شریف کے مہینے میں اسی مہینے میں ان کی ولادت ہوئی تھی اس وقت آپ فیضان مدینہ میں باہر جہاں اس وقت سیریوں کے ذریعے اندر آنے کا راستہ ہے نا مقتط المدینہ سے وہاں آپ عصر و مغرب کے درمیان بیٹھا کرتے تھے اور اسلام بھائی کے ساتھ ملاقات رہتی تھی یہ 94 کی بات ہے تو ولادت ہوئی تھی تو میں حاضر ہوا تھا اور میں نے آپ کو لکھ کر دیا تھا کہ بن عمران نام، تو آپ نے آگے لکھا محمد نام، پھر نیچے لکھا پکارنے کے لیے بغداد رضا.
واہ،
یہ یادگار بات تھی. ویسے بغداد کے تعلق سے میں نے ابھی بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی وہ نیٹ کے ذریعے آدمی سرچ کرتا ہے تو واللہ عالم، لیکن نیٹ کے ذریعے جو بغداد کا جو لفظ کا معنی جو نکلا ہے یہ فارسی سے نکلا ہے، اور اس کا معنی یہ بنتا ہے اللہ کی عطا.
اللہ کی عطا،
یہ شہر کا بغداد شہر کا نام کا جو معنی نکلا اللہ کی عطا. حقیقت اللہ جانتا ہے، لیکن نیٹ کے ذریعے جو
گوسباغ اللہ کی عطا ہی ہے نا،
اور شہر کے
بغداد تو کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ اس وقت تو بغداد کا رخ کیے ہوئے ہیں،
تو مختلف معنی نکل سکتے ہیں، لیکن ایک معنی یہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے. اچھا معنی تھا تو میں نے کہا بتا دوں.
ماشاء اللہ.
سوال موصول ہوا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص کسی نے ہاتھ یا بالوں میں مہندی لگائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ وضو درست ہو جائے گا، اور کیا مہندی لگانے کی حالت میں نماز پڑھنا درست ہے؟
اگر مہندی ایسی لگائی ہے جس کا جسم نہیں ہے، اس کی تہ جمی بھی نہیں ہے، خالی کلر ہو گیا، اب اس کو کھڑو تو اکھڑتا بھی نہیں ہے، کلر ہی ہے خالی، تو اس طرح کی مہندی اگر ہاتھوں میں لگی ہوئی ہے تو وضو میں ہاتھ تو دھل جائیں گے، پانی بہ جائے گا اس پر اور وضو ہو جائے گا، فرض غسل بھی ادا ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ جاب کے لیے جو انٹرویو دیتے ہیں تو اس میں کامیاب ہونے کا وظیفہ کوئی دیتے ہیں؟
16 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل ھو اللہ شریف اول آخر، ایک ایک بار درود پاک یا تین تین بار درود پاک، ہر بار شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ہر قل ھو اللہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رمضان شریف میں جو ہوا تھا اس کی پوسٹ ہے، یہ اپنے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مل جائے گی لکھی بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
شیخنا الحبیب، اذا كانت الام تنتقد في كل شيء كيف لابنها التعامل معها بشكل ايجابي مع الحفاظ على الادب والاحترام؟
سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر والدہ ہر معاملے میں تنقید کرتی ہوں تو بیٹے کو مثبت انداز میں کس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے کہ ادب و احترام قائم رہے؟
تنقید، اچھا نہیں، امی جان اگر ہر معاملے میں تنقید کرتی ہوں، اب یہ مبالغہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات غلطی بچے کی ہوتی ہے تو ماں اس کو سمجھاتی ہے، اب اس کو وہ لے گا تنقید میں، یا مطلب یہ کہ انداز جو ہوگا وہ رف ہوتا ہوگا، آج کل عام طور پہ رف انداز ہوتا ہے، سمجھانے کا انداز جو ہے نا وہ تہذیب کا دائرہ توڑ دیتا ہے. چلو ٹھیک ہے، بچے کو بھی سمجھایا تو بچے کو سمجھانے تو جھاڑ کے سمجھانے سے تھوڑی سمجھے گا، شفقت سے پیار سے سمجھائیں گے تو اس کو جلدی سے سمجھ آئے گی. کبھی ضرورت ہے، ڈانٹ بھی کام کر جاتی ہے، تاہم یہ کہ ہر بار ڈانٹنا تو پھر وہ عادی ہو جائے گا اور مانے گا نہیں. تو اب یہ کہ یہ مبم ہے کہ متنقید کس بات پر تنقید کی وغیرہ، یہ کوئی وہ نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے. بلا وجہ تنقید تو ماں بھی نہ کرے، باپ بھی نہ کرے، کوئی بھی نہ کرے کسی پر، کہ بلا وجہ کسی پر تنقید کرنا یہ دل آزاری کا سبب بھی ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
تو بچے جواب نہ دیتے ہوں تو پھر ماں کیا کرے؟ اب ماں کچن میں ہے یا ماں کہیں ہے، بلا رہی ہے بلا رہی ہے بلا رہی ہے، بچے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، ایک بار دو بار تین بار. اب بچوں کی طبیعت جو ہے نا یہ موبائل میں یا دیگر کاموں میں اتنی وہ ہو گئی ہے کہ یہ بسا اوقات ماں کو جواب نہیں دیتے، تو یوں ماں کو بعض اوقات یہ اونچی آواز نکل آتی ہے، یہ غصہ آ جاتا ہے.
یہ ٹھیک ہے، اب ہر بات میں موبائل ہی مطلب مخل نہیں ہے،
نہیں ہے،
ارے نا ماں باپ کی نافرمانیاں تو صدیوں پرانی بات ہے
جی.
پہلے بچے کون سا جواب دیتے تھے؟ جو بچے سعادت مند ہوں گے وہ بھلے اس کے پاس 10 موبائل رکھے میں ہٹا دے گا، ماں نے پکارا ہے، جب اس کو پتا ہوگا کہ نفل پڑھ رہے ہیں اور ماں نے آواز دی تو اب نفل نماز توڑ کر بھی ماں کو جواب دینا ہے. اب اس کی بھی صورتیں ہیں کہ جیسے کہ ماں بار بار بلا وجہ بلاتی رہتی ہے، وہ الگ صورت ہے، لیکن یہ مسئلہ ہے اس کا. تو جو جس کو یہ مسائل پتہ ہوں گے کہ یار نفل بھی توڑ دینی ہے، اگرچہ بعد میں واجب ہو جائے گی ادا کرنی، تو لیکن یہ کہ موبائل رکھنا تو اس سے آسان ہے, موبائل میں نفس بھنسا ہوا ہے, تو ایسا نہیں ہے. سعادت مند اولاد ختم نہیں ہوئی, ایک سے ایک سعادت مند اولاد بھی الحمدللہ پائی جاتی ہے کہ ماں کو مطلب در در رکھتے ہیں, سمجھے, تخت پہ بٹھا کے رکھتے ہیں اور ان کے قدم چومتے ہیں, قدم دباتے ہیں. یہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں میں, ایسا نہیں ہے. بعض اوقات ماں کا بھی اس میں ایسا ہوتا ہے قصور کہ اولاد خراب ہو جاتی ہے, اگرچہ اولاد کو ایسا کرنا نہیں ہے. ماں بھلے اگر کوئی غلطیاں کر بھی رہی ہے لیکن اس کو ماں کا احترام ہی کرنا ہے, اس کی خدمت ہی کرنی ہے. تو یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے, اللہ پاک رحم کرے. کوئی بھی مصروفیت ہو, ماں جب بلائے تو یہ بھی ایک مصروفیت ہے کہ جس کو اختیار کر لیا جائے, کہ ماں کی خدمت یہ مصروفیت میری اور ماں کی خدمت میں جنت, جنت ماں کے قدم تلے, تو اس کا مطلب پاؤں کے تلوے کے نیچے تو مراد نہیں ہے نا, تو ماں کی خدمت کرے تو جنت کمائے. تو کسی طرح بھی ماں کو باپ کو اپنی ذات سے, اشارے سے, کنائے سے, الفاظ سے, طنز سے, نافرمانی کام نہ کر دینے سے, کسی طرح بھی ماں باپ کو تکلیف نہ دے. سعادت مند اولاد ایسا ہی کرتی ہے کہ تکلیف نہیں دیتی. پانی مانگیں گے ماں باپ تو دودھ پیش کرے گی, یہ محاورت عرض کر رہا ہوں, دیکھیے مطلب یہ کہ جتنا مانگا اس سے بہتر دے گی جیسا مانگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد آصف ہے. میرا امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک 8 فٹ کی الماری ہم نے کسی کسٹمر کے لیے آرڈر پہ بنوائی ہم نے, مگر بعد میں کسٹمر کو یہ الماری پسند نہیں آئی اور انہوں نے اپنا ایڈوانس کا تقاضا کیا جو ہم نے اس کو ایڈوانس پورا کر دیا, مگر دراصل بات یہ ہے کہ یہ الماری مارکیٹ میں اب ہم اس کو سیل نہیں کر سکتے کیونکہ 8 فٹ کی الماری بہت کم ہوتی ہیں, اپنے سائز کے حساب سے گھر کے کمرے کے حساب سے ایڈجسٹ کی جاتی ہے. تو اب ہم نے تو خیر ان کو اپنے لحاظ سے وہ ہم نے ان کو ان کا جو تھا ٹوکن ہم نے ان کو واپس لوٹا دیا, مگر اب ہمیں نقصان ہو رہا ہے اس کے اندر. تو کہنا یہ ہے کہ آئندہ کے لیے کیا ہم جو انہوں نے ٹوکن دیا تھا ایڈوانس دیا تھا, کوئی ایسا کسٹمر ہمارے پاس آ جائے تو کیا ہم اس کے کچھ پیسے اس میں سے مائنس کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں اس فرنیچر میں ہمیں نقصان نہ ہو.
اس میں یہ تفصیل ہے کہ آرڈر پہ چیز بنوائی اور کاریگر نے بنا کر دے دی اور اگر اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے, جس طرح اس نے کہا تھا اسی طرح ہی بنا کے دیا ہے, تو اب بے تو مکمل ہو چکی, یعنی خرید و فروخت تو مکمل ہو چکی. اب اس میں اختیار ہے, اگر اس وہ نہیں لینا چاہتا تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ منع بھی کر سکتے ہیں, بھائی نہیں چیز تو آپ کے کہے کے مطابق میں نے بنا دی ہے, آپ کو لینی ہوگی, لیکن پھر بھی آپ رضامندی سے واپسی لے لیتے ہیں. تو اس صورت میں تو آپ نے ٹوکن واپس کر دیا, یہ بھی درست تھا, لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ خرید و فروخت مکمل ہو چکی, ادائیگی مکمل ہو چکی, وہی چیز آپ اس کو بیچنا چاہیں تو یہ بھی صورت ممکن ہو سکتی, لیکن اس میں بھی تفصیل ہوگی کیونکہ اس کے قبضے میں وہ چیز دینی پڑے گی, پھر خرید و فروخت والی صورت ہوگی. تو بہتر یہ کہ پہلے سے ہی سارے معاملہ طے کر لیے جائیں کہ بھائی ہم آپ کی منشا کے مطابق جیسا آپ چاہتے ہیں ویسی ہم چیز بنائیں گے, یہ چیز بغیر کوئی وجہ کے اگر آپ کو پسند نہیں آئے گی تو ہم واپس نہیں کریں گے, یہ پہلے سے ہی طے کر لیں گے تو پھر اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے.
سر اس نے پوری پیمنٹ نہیں دی تھی, غالباً یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈوانس دیا تھا کچھ, اب وہ پورے پیسے نہیں دے گا, جھگڑا کرے گا, یہ صورت تو بنے گی اس میں کہ شاید وہ کہے گا میں نہیں دیتا پیسے, اب وہ قاضی فیصلہ کرے گا, قاضی کی عدالت میں جائے, اب یہاں یہ سارے اب قاضی اور عدالت اور عدل, اب یہ دور تو بڑا نازک ہے. تاہم یہ کہ غلطی اسی گاہک کی تھی جس نے ایسا کیا, یعنی یہ حقدار ہے کہ اس سے پورے پیسے وصول کرے کہ تمہارے کہنے پر ایز اٹ از میں نے بنائی ہے, اگر اب وہ نہیں رکھنا چاہتا تو وہ اس پر قبضہ کر لے اس کا, اب یہ ہو تو اسی کی گئی, قبضہ باقی تھا, قبضہ کر لے گا تو اب یہ ایک یہ پوری مطلب ترکیب بن گئی, ابھی اس کے پاس یہ چلی گئی, اس کی ہو گئی. اب یہ چاہے تو آپ کو بیچے، اب آپ کی ثوابدید پر ہے، آپ کی مرضی پر ہے کہ آپ اس کو خریدیں یا نہ خریدیں. اچھا اسی دام پر خریدیں یہ شرط نہیں ہے، آپس میں جو بھی طے ہو جائے اس طرح اس کو خرید لیں. اب اگر یہ نہیں مانتا، جھگڑا کرتا ہے، تو بس صورت وہی ہے کہ وہ عدالت، کیس وغیرہ، تھانہ، ایف آئی آر، یہ جو بھی سسٹم چل رہا ہے وہ ہو.
ابھی وہ الماری اور مہنگی نہ پڑ جائے حضور،
یہ مطلب ہم رستہ بتا سکتے ہیں کہ طریقہ اور مسئلہ یہ ہے
حضور. یہ
آگے جو میں بھی سمجھتا ہوں، عدل اور عدالتیں جو پہلے کے دور کی تھیں اور فرق ہے، مطلب
پروفیشنل ادارے جن سے آپ کام کرتے ہیں نا حضور، تو ان کا اگر وہ نظام کو ہمارے ہر کام کرنے والے سمجھ لیں، مثال کے طور اگر کوئی اچھی کمپنی، کوئی بھی پروفیشنل کمپنی ہے جو صحیح کمپنی ہے، تو اس سے اگر آپ آرڈر دیتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کرتی ہے، اور اس کانٹریکٹ کے اندر ساری ریکوائرمنٹ جو آپ نے کہی ہے وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، پھر آپ کی اس پر سگنیچر آ جاتی ہے، پھر اس کو اتنے ٹائم میں یہ پیمنٹ، اتنے ٹائم میں یہ پیمنٹ، اتنے ٹائم میں یہ پیمنٹ، بننے سے پہلے اتنی پیمنٹ. اب اس میں یہ جھگڑا نہیں ہو پاتا کہ بھائی آپ نے تو جو میں نے کہا تھا وہ تو آپ نے بنایا نہیں، کیونکہ سارا ڈاکیومنٹ موجود ہے، سائزوں کے ساتھ ڈاکیومنٹ موجود ہے. یہ میں فرنیچر کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، اور اس طرح کئی کمپنیاں جو اس طرح کام کر، کچن اس سے کچن کا مسئلہ اس سے زیادہ گہرا ہے. تو یہ چیزیں جب کانٹریکٹ طور پر بندہ کر لے تو کم سے کم یہ ہوگا کہ کوئی دو آدمی ہوں گے تو یہ زبانی کلامی جو گفتگو ہوئی ہے نا، تو لکھت پرت نہیں ہوتی، تو وہ اعتماد کس پر کرے؟ وہ بولے میں نے تو یوں بولا تھا، بولے تو آپ نے یوں بولا تھا. تو اگر اس طرح بھی اگر مشورہ دے دیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ کم سے کم کیفیت جھگڑے کی بنے یا واپسی کی بنے.
یہ آپ مشورہ ماشاءاللہ اچھا دے رہے ہیں، یہ بیپاری آپ کو مشورے دیں گے، یہ اتنے تجربہ کار ہوتے ہیں. یہ کوئی ایک واقعہ بن گیا ہوگا الشاذ والمعدوم، باقی یہ بیپاری گلی سے گزرنے نہ دیں، تو گاہک اس طرح کرت ہو جائے. یہ تو شریف آدمی ہوں گے سائل، انہوں نے ان کا ٹوکن واپس دے دیا، اور ٹوکن یا پورا وصول کرتے اور پولیس کو فون کرتے ہیں، ترکیب ایسی ہوتی ہیں وہ تو اس کے پسینے چھوٹ جائیں، ورنہ تو آدمی کاروبار کر نہیں سکے گا نا، دنیا کا نظام کیسا چل رہا ہے. تو ان کو سارے طریقے عام طور پہ معلوم ہوتے ہیں کہ کس طرح سے نکلوانے پیسے. کاریگر جو ہوتے ہیں یہ پیسے لے لیتے ہیں پہلے سے، درزی پہلے سے پیسے کھینچ لے گا، اور یہ تو اس کو مطلب نہیں لیتے کہ جس کا پتہ ہے، لگا بندہ گاہک ہے اور اعتماد والا ہے، تو اس کو مطلب یہ نہیں لیں گے فوری طور پر، یا مروت ہے، کوئی شخصیت ہے. باقی جنرل سے تو یہ سارا پہلے کرایہ نہیں وصول کر لیتے، پہلے سے تو لے لیتے، لوگ ہوٹلوں میں رہتے ہیں تو یہ تھوڑی کہ تو بھاگ جائے گا نکل گئے. جیسا موقع ویسا یہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹرین میں کیا آپ ٹرین میں بیٹھ کر منزل پہ پہنچ کے پھر پیسے ٹکٹ ادا کرتے ہو گیا، ہوائی جہاز میں منزل پہ اتر کے ایئرپورٹ پہ جا کر آپ پیمنٹ کرتے ہو گیا، سارا پہلے اور کئی کئی دن پہلے سارا وصول ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شان غوث اعظم، میرے پیر و مرشد شاہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ابو جان حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے غوث پاک جس رات پیدا ہوئے، رمضان شریف کی چاند رات کو آپ پیدا ہوئے تھے، تو برتھ مطلب آپ کی ہوئی تھی چاند رات کو رمضان کے، تو اس رات آپ کے والد محترم نے دیکھا کہ رسولوں کے سردار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم ما یعنی صحابہ کرام اولیاء کرام کے ساتھ ان کے گھر تشریف لائے ہیں، اور ان الفاظ مبارکہ سے خوشخبری سے نوازا، اے ابو صالح یعنی اے والد غوث اعظم، اے ابو صالح اللہ پاک نے تمہیں ایسا بیٹا عطا فرمایا جو ولی ہے اور وہ میرا اور اللہ پاک کا محبوب یعنی پسندیدہ اور پیارا ہے، اور اس کی اولیاء کرام میں ویسی شان ہوگی جیسی انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام میں میری شان ہے. نیز دیگر انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی یہ خوشخبری دی کہ تمام اولیاء اللہ رحمہم اللہ تمہارے نیک بخت بیٹے کے فرما بردار ہوں گے اور ان کی گردنوں پر اس کا قدم ہوگا، اس بچے کا جو بڑا ہوگا، یہ ایسا ودی ہے جس کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت اللہ کی رحمت
غوث پاک
اللہ کی نعمت
غوث پاک
غوث پاک غوث پاک غوث پاک غوث پاک صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا موبائل سامنے رکھا ہوتا ہے، اچانک سے کوئی میسیج کال آتی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ والا میسیج اس بندے نے کیا ہے، تو آیا اس صورت میں ہماری نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض ٹائم کوئی میسیج آتا ہے اور ہمارا موبائل سامنے رکھا ہوتا ہے تو اس موبائل پہ ہماری بچے کی تصویر یا کوئی بھی تصویر لگی ہوتی ہے، تو کیا اس صورت میں بھی ہماری نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟
دوران نماز دیکھ کر پڑھنا، اس عنوان سے نماز کے احکام پیج نمبر 241 اوپر سے پیج نمبر 70 مصحف شریف یعنی قرآن پاک سے یا کسی کاغذ سے یا محراب وغیرہ میں لکھا ہوا دیکھ کر قرآن شریف پڑھنا. ہاں اگر یاد پر پڑھ رہے ہیں اور مصحف شریف یا قرآن شریف جیسے یا محراب وغیرہ پر صرف نظر ہے تو حرج نہیں. اگر کسی کاغذ وغیرہ پر آیات لکھی ہیں اسے دیکھا اور سمجھا مگر پڑھا نہیں، اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں. اسلامی کتاب یا اسلامی مضمون، اسلامی آرٹیکل، دوران نماز جان بوجھ کر دیکھنا اور ارادتاً سمجھنا مکروہ ہے. دنیاوی مضمون ہو تو زیادہ کراہیت ہے، لہذا نماز میں اپنے قریب کتابیں یا تحریر والے پیکٹ اور شاپنگ بیگ، موبائل فون یا گھڑی وغیرہ اس طرح رکھیے کہ ان کی لکھائی پر نظر نہ پڑے، یا ان پر رومال وغیرہ اڑا دیجئے. نیز دوران نماز ستون وغیرہ پر لگے ہوئے اسٹیکرز، اشتہار اور فریموں وغیرہ پر نظر ڈالنے سے بھی بچیے. یہ اس کا مجھے موبائل فون میں لکھا ہوا ہے تو اس پر بھی اس کا حکم موجود ہو گیا، موبائل فون میں بھی پڑھنے کے یہ احکام ہے کہ کیا پڑھا، کس طرح پڑھا. اچھا اب رہا فوٹو، تو وہ تصویر جو سامنے ہے یہ وہ تصویر نہیں ہے، یہ ڈیجیٹل فوٹو کہلاتا ہے، عکس کہلاتا ہے، پرچھائی جس کو بولتے ہیں، جیسا آئینہ ہے تو آئینے میں تصویر اگر دیکھی تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو نماز ہو جاتی ہے، اس میں قرات بھی نہیں ہے. البتہ اس میں مشغولیت اگر ہے اس کی کہ دیکھنے میں ذرا توجہ بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ خشوع اور خضوع کے لیے یہ رکاوٹ ہے. تو اسی طرح موبائل فون میں اگر تصویر ہے بچے کی ہو یا بڑے کی ہو تو یہ رکاوٹ بنے گی خشوع و خضوع، نماز میں دل جمنے سے، دل جمعی سے یہ رکاوٹ بنے گی. تو اس لیے وہ رومال وغیرہ اس میں رکھ دیں، چھپا دیں اس کو، یا الٹا کر دیں گے تب بھی، جیسے یا تو یوں کر لیں یہ بند ہو گیا یا بند نہیں کیا ہے اور یوں ہی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ کور نہیں ہوتا اس کا فون میں، تو پھر یوں کر لیں الٹا تب بھی نظر نہیں آئے گی.
حضور کیا یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے، اس وقت اسکرین پر آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ آنے والے جو ہیں نا، یہ جیسے کہ آتے ہیں نماز کے لیے تو جیسے یہ آئے اور انہوں نے یہ موبائل رکھا، یہ چشمہ رکھا، تو یہ عموماً ہمارے یہاں پوزیشن ہوتی ہے، تو موبائل بھی زمین پر اسی طرح ہوگا اور یہ چشمہ بھی زمین پر اسی طرح ہوگا. تو اس کا ایک سائڈ ایفیکٹ، جیسے ایک تو کہتے چلو یہ تو اچھا ہے کہ اس کو یوں کر لے، مگر یہ یوں بھی کرے یا یوں کرے. میرا ایک معاملہ دیکھا ہوا ہے کہ نماز سے ایک شخص نکلا یا پیچھے سے آ رہا تھا، کہیں سے آ رہا تھا، اس کے پاؤں تلے اس کا چشمہ تو نثار ہو گیا، اس کے قدموں پر ہی نثار ہو گیا. یعنی وہ اب چونکہ بعض اوقات لوگ جلدی میں ہوتے ہیں، فرض نماز پڑھی فوراً نکل رہے ہوتے ہیں، اب اگلا کھڑا ہوا ہے نا اس کو مسبوق ہے اور اس نے رکھا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نکلنے والوں کو زیادہ وہ جلدی بھی ہوتی ہے، تو یہ بعضوں کا چشمہ اور موبائل یہ قدموں تلے روند دیا، مطلب قدموں کے نیچے آ جائے گا، تو یہ پھر سیدھا رکھو گے الٹا رکھو، پھر اٹھانے کے بعد پھر یہ کسی بھی کام کا نہیں ہوگا. تو اگر یہ ایسا کر لیا جائے کہ اس کو نیچے رکھنے کے بجائے، کیونکہ نیچے رکھنے میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بھولنے کا بھی اندیشہ رہتا ہے، بعض اوقات لوگ عموماً چیزیں بھی بھول جاتے ہیں، رومال وغیرہ بھول جاتے ہیں، اگر یہ موبائل اور چشمہ दोनों जेब में रख कर ही नमाज पढ़ी जाए और नीचे रखने का रवाज ना रखा जाए। रखते हैं, आदत है, मुझसे भी रह जाता है, कईयों से भी रह जाता है, लेकिन अगर हम ये कर दें कि भाई आप मोबाइल और ये चश्मे वगैरह अपनी जेब में रखें, यहाँ ना रखें, वरना इसको नुकसान से बचा जा सकता है। और ये बार बार ये घंटी, वो कुछ होगी बत्ती जलेगी तो ये भी होगा, या कुछ होगा तो ये कुछ होता रहेगा, इसके बारे में क्या फरमाते हैं?
बाज़ औक़ात ऐसा भी होता होगा चोर उचक्के जिसका मोबाइल कीमती होता है, उसके बराबर में नमाज भी पढ़ते होंगे।
हाँ, वो सद्दे में गया, नीचे से निकाल के चला गया,
सर का गया, ये जा तो वो जा, ये भी होता होगा शायद।
तो जेब ज्यादा सिक्योर है,
जेब वाला सही है, लेकिन वजन वजन पड़ा हो तो नमाज में थोड़ा मजा ना आए।
ये तो है,
जिस तरह भी मुमकिन हो संभाल के रखे, सामने रखने में रिस्क फैक्टर है जो आपको बताया गया। चश्मा तो वाकई होता भी नाजुक है, बाजूकात इसके नाजुक एंगल पर किसी का पाँव पड़ेगा तो आपका चश्मा भी जख्मी और उसका पाँव भी हो सकता है जख्मी हो जाए। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
हसन रजा रायमिंडसु। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल जो है कि एजुकेशनल मसलन कॉलेज और यूनिवर्सिटी और दीगर के इदारान में जो सीनियर हैं वो अपना जूनियर ने घेर के वन को मजाक उड़ावें, वन परेशान करें और वन से उल्टी सीधी हरकतें ने करवावें या सुरंगिंग भी कहें, इस्लाम या बारे में हमारी क्या रहनमाई फरमावें?
इस्लाम भाई ने मुआती ज़बान में जो सवाल किया उसका खुलासा कुछ यूँ है कि एजुकेशनल मतलब यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और दीगर इदारों में बाज़ूकात ऐसा होता है कि सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने से जूनियर्स को एक घेर के उनका मजाक बनाते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको तंग करते हैं, इसको रैगिंग भी कहते हैं। और इस्लाम रैगिंग के बारे में हमारी क्या रहनमाई फरमाता है?
किसी को उस तरह मजाक उड़ाना उसका तो गुनाह का काम है, मुसलमान का दिल दुखाना, दिल दुखता है इस आदमी का, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अल्लाह पाक और उसके रसूल को नाराज करने वाला काम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। हर मुसलमान का एहतराम किया जाए जबकि वो काबिल एहतराम हो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
हुजूर, कॉमेडी वीडियोस, कॉमेडी क्लिप्स में दीन का मजाक बनाना, उलमा का मजाक बनाना ये बहुत आसान हो गया है, जिसका जो जी चाहता है वो कर लेता है। जब मजहब तफरी का जरिया बन जाए तो क्या ये कुफरिया मजाक है या सिर्फ ला इल्मी, दीन से दूरी? क्या फिक की हदूद को लतीफ़ों का मौजू बना देना दीन की तौहीन है? और अगर कोई आलिम या मौलवी इसका हिस्सा बने तो आपको नहीं लगता हुजूर कि वो अपनी अहमियत खो देता है? हुजूर, इस पर आप क्या कहेंगे?
इस्लाम का मजाक उड़ाना जहाँ पाया जाएगा तो सरी कुफ्र, खुला कुफ्र, इस्लाम से भी निकल गया और निकाह भी टूट गया उसका। सब कोई नए सिरे से इसको तौबा करके ये करना होगा, जिस तरह गैर मुस्लिम मुसलमान होता है इस तरह इसको नए सिरे से तौबा करके कलमा पढ़ के मुसलमान होना होगा और निकाह भी नए सिरे से करना होगा। और इसी तरह इन्हें कोई आलिम ऐसा करता है यूं कहा गया तो वो तो शैतान भी तो बहुत बड़ा अल्लामा है, वो भी तो कुफ्रियात उसने की है ना, और कुरान ने उस पर फतवा दिया ना, काना मिनल काफिरीन, वो काफिरों से हो गया। तो आलिम करेगा तो कुफ्र से बच जाएगा और गैर आलिम करेगा तो उसको कुफ्र का हुक्म लगेगा, ऐसा नहीं है। इस्लाम का मजाक जो भी उड़ाए, शरीयत का मजाक जो भी उड़ाए, वो इस्लाम से खारिज हो जाता है, बल्कि शायर इस्लाम का मजाक उड़ाना भी कुफ्र है। जैसे अजान, इस्लाम की निशानियाँ, अजान, मस्जिद, काबा शरीफ और भी कई चीज़ें, कुर्बानी, ये भी शायर इस्लाम से है। तो शियार किसी भी शियार इस्लाम इस्लाम की अलामत का मजाक उड़ाएगा तो वो इस्लाम से निकल जाएगा, ये उलमा के फतवे हैं। इसकी मालूमात के लिए कुफ्रिया कलमात के बारे में सवाल जवाब ये किताब पढ़ ली जाए। तो ये मुँह फट लोग होते हैं जो मजाक उड़ाते हैं, बल्कि आलिम दीन का मजाक उड़ाना, देखे बस सबब इल्म दीन एक आलिम की तोहीन, ये भी कुफ्र है। वो आलिम दीन है, जैसे मैंने कहा शैतान भी बहुत बड़ा अल्लामा है, बहुत बड़ा आलिम है, लेकिन उसका और है। आलिम दीन होता है सिर्फ सहीहुल अकीदा सुन्नी जो होते हैं ना, ये आलिम दीन कहलाते हैं, माफ़ कीजिएगा। इधर जिस हर एक को आलिम दीन लोग बोल रहे होते हैं वो आलिम लफ्ज़ और चीज़ है, आलिम दीन और चीज़ है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
सईदी, सोशल मीडिया के जरिए सवाल मौसूल हुआ है, मुजम्मिल सवाल कर रहे हैं, क्या मुरसलीन नाम रख सकते हैं?
ना रखा जाए, बचना चाहिए। میں تو غلام مرسلین کر دیتا ہوں, مرسلین نام زمانے سے میرا ذہن یہی ہے کہ مرسلین مجھے مزہ نہیں آتا. دارالافتاء اہل سنت کا فتویٰ ہے کہ مرسلین نام رکھنا ناجائز ہے. ہمارے یہاں تو جو میرے پیغامات آتے ہیں نا, عیادت تعزیت وغیرہ, تو یہ المدینۃ العلمیہ سے برسوں پرانی سٹنگ ہے, ہماری ترکیب ہے کہ مرسلین نام ہو تو ساتھ میں غلام مرسلین کر دیں, کوئی جھگڑا نہیں کرے گا آپ سے, میں ہوں نا, کوئی نہیں بولے گا ہمارا نام, کیوں غلامی تو ہمارا تاج ہے یار, غلامی میں ہمارا شرف ہے, ہم تو سارے اولیاء کرام کے, سارے نبیوں کے, سارے صحابہ کے تو ہیں ہی غلام یار, یہ غلامی بادشاہی سے بہتر ہے. ان کے جو غلام ہو گئے, 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 خلق کے امام ہو گئے, ہو گئے خلق کے امام ہو گئے.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے, محمد ادریس بلوچستان سے سوال کر رہے ہیں, اگر کوئی شخص حدود حرم سے باہر چلا جائے تو کیا دوبارہ حدود حرم میں داخل ہوتے وقت عمرے کی نیت اور احرام باندھنا لازمی ہوگا یا نہیں؟
جو حرم میں پہلے سے موجود ہے, اب حدود حرم سے باہر ہوا تو یہ مطلب حل میں گیا, حل میں جانے سے اس پر احرام واجب نہیں ہوگا. مثلا مسجد عائشہ, یہ حدود حرم میں نہیں ہے, مکہ پاک میں جن کا آنا جانا ہوتا ہے عمرے ان کو پتا ہوتا ہے, تو یہ حدود حرم میں نہیں ہے لیکن یہ حل میں ہے. حل بولتے ہیں میقات اور حرم کے درمیان کا جو مقام ہے, بہت بڑا ایریا ہے, وہ اس کو حل بولتے ہیں. تو حل میں جانے سے واپس مکہ آنے کے لیے احرام کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر میقات سے باہر چلا گیا, اب مکہ مکرمہ آنا چاہتا ہے تو اب احرام کے بغیر نہیں آ سکتا. اب احرام ہو چاہے حج کا ہو چاہے عمرے کا ہو, احرام ہو یا عمرہ قضا کرنا چاہتا ہے, اس کا احرام قضا بھی ہوتا ہے, عمرہ واجب ہوتا ہے, ویسے عمرہ زندگی میں ایک بار سنت موقعہ ہے. تو بہرحال یہ کہ مکہ مکرمہ میں آنا چاہے تو, ہاں اگر میقات سے وہ ہل میں آنا چاہتا ہے تو بھی اس پہ احرام نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ, فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ, علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.